وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ یہ دیکھیں، یہ پیچھے سے مشورے دینے والے اصل میں یہ کسی کو ذہن خراب کرتے ہیں۔ فرعون شاید اتنا برا نہ ہوتا جتنا برا اس کو اس کے درباریوں نے بنا دیا۔ کہنے لگے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا تاکہ ملک میں فساد برپا کریں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر بڑی مضبوط ہے۔ دیکھیے، خیر دور میں یہی ہوا، مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر دو۔ کل نفری میں ختم کیا، آج بھی نفری ہے فیملی پلاننگ کے کہ بچے بھی کم ہوں، لیکن آج جو بیٹوں کو فوج کرنا اور بیٹیوں کو زندہ، آپ نوٹ کر کے دیکھیں تو ذہنوں کو بدل دینا یہ بھی تو ایک موت ہے۔ ہوں وہ مسلمان لیکن اپنے ہی اسلام پر ان کو شک ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں دنیا میں آئے، بالکل یہی جملہ بولیں گے، وہ بھی امت مسلمہ کے لیے۔ کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ اچھا لیڈر ایسے ہی ہوتا ہے، جب ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹے ہوں تو ان کا حوصلہ بلند کرے، جب ان کا مورائل ڈاؤن ہے تو ان کو بلند کرے، اور اللہ سے دعا مانگ کر کوششیں کرنے کی نصیحت کر دے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جاتے ہیں۔ اشارہ کیا کہ جب موسیٰ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو اس وقت فرعون نے بیٹوں کے قتل کا حکم دیا تھا، یہ دوسرا حکم ہے۔ دو دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرایا، پہلا موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اور دوسرا اس وقت جادوگروں کے مقابلے میں جیتنے کے بعد۔ تو قومیں دیکھیے کتنی نافرمان ہے، نہ شکریہ، شکوے کر رہی ہیں حضرت موسیٰ سے کہ کیا ہو گیا، ہم تو جب سے آپ کے ساتھ لگے آزمائشیں نہیں ختم ہوتی۔ آج بھی کچھ لوگ اپنی نسمجھی سے ایک جملہ بولتے ہیں، جب سے دین پہ آئے ہیں مصیبتیں نہیں ختم ہوتی، آزمائشیں نہیں ختم ہوتی، کوئی خوش نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہم سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں اللہ ہم سے خوش بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم ٹھیک کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہاں آپ کو اس کی دلیل مل رہی ہے کہ ایسا سوچنا بھی شیطان کا سوچنا ہوگا۔ آپ یہ کہیے کہ نہیں نہیں، اللہ اگر آزمائشوں میں ڈال رہا ہے تو اللہ اسے نکال بھی تو رہا ہے۔ اس لیے اگر موسیٰ کا جواب سنیے، انہوں نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، حوصلہ بلند کیا قوم کا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، جب کسی کو حکومت ملتی ہے نا، اتھارٹی ملتی ہے، لیڈرشپ ہے، آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے، کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا تھا، فینظر کیف تعملوا۔ جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط کا ٹائٹل دے کر دیکھ رہی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک عہد اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ جب قحط پڑے تو اس آیت کو یاد کر لے کہ اللہ ہوش دلاتا ہے قوموں کو کمی دے کر، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، یعنی وی ڈیزرو اٹ، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بد ٹھہراتے۔ یہ بھی قوموں کا ایک مزاج رہا ہے، ہمیشہ ہر غلطی کے پیچھے لیڈرز۔ آج اب کسی سے پوچھیں، انڈو پاک کلچر کو میں تھوڑا سا اگر جانتی ہوں، ہر چیز حکمران اچھے نہیں ہے، سیاستدان اچھے نہیں ہے، وزیر اچھے نہیں ہے، صدر اچھے نہیں ہے، یہ لڑتے ہیں، پھر تم کون ہو؟ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا، کہتے ہیں یس وی ڈیزرو اٹ، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم وی آر پروگریسو اور ڈیسینڈر، اور جب ذرا کوئی کمی بیشی ہوئی کہتے ہیں موسیٰ آپ ہی نہیں اچھے، نعوذ باللہ، اور آپ کے ساتھی تو بہت ہی منحوس ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ علم کی کمی جرت دیتی ہے، زبان کھلتی ہے، پھر انسان بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور چھوٹوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مذکور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ امیجن کریں، جو قوم نبی کو یہاں تک کہہ دے جو مرضی کہہ لو ہم نے نہیں ماننا، ان کو ہدایت ملے گی؟ آپ کا بچہ آپ کو کہہ دے امی آپ جو مرضی کر لیں میں نہیں کھاؤں گا دوائی، تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں؟ منہ نہ کھولے بچہ تو آپ اس کے منہ میں اڈیلیں گی، ڈال دیں تو وہ اگل دیں تو آپ اس کو کھلائیں گی؟ تو یاد رکھیے، ہدایت کے لیے اپنی طلب بہت ضروری ہے۔ آخر کر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سسیاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان کے اوپر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. دیکھیے سست قوم دعا بھی خود نہیں کرتی. آج ہم بھی کہتے ہیں نا دعا کرانی ہے مولوی صاحب کو بلا لو کہ بعد میں کھانا کھلا دیں گے. تو یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر کے لیے ٹال دیتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے, ہٹا لیتے تو اچانک وہ پھر اپنے عہد سے پھر جاتے, تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا. کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے, اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. دیکھیے بنی اسرائیل کی صورت میں مستقبل ڈھونڈیے ان آیتوں میں. جب قومیں صبر کرتی ہیں اللہ کی مدد آتی ہے, جب بے صبری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فورسڈ پیشن, آپ سے اللہ نے کچھ چھین لیا, کوئی فوت ہو گیا, کوئی مر گیا, کچھ بھی ٹوٹ گیا, کیا کریں گے آپ صبر سے زیادہ؟ مرنے والا رونے سے واپس نہیں آئے گا, بگڑی چیز بنے گی نہیں. یہ صبر عموماً لوگ کر لیتے ہیں, اس کو آپ کہہ لیجیے اضطراری پیشن, مجبور کر کے کرایا گیا صبر. ایک ہوتا ہے والنٹیئرلی پیشنس, وہ کہ خوشیوں میں نعمتوں میں اللہ نے نعمتیں بھی دی, گھر بھی دیا, بچے بھی دیے, شادی ہو گئی, پھر ہم کہتے ہیں اب کون اور تو کون, بچے ہو گئے من میں کھو کے نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہے. شادی ہے کیا کریں, پہلا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ہے, آخری بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اس نام پہ لوگ صبر نہیں کر پاتے. تو جب خوشیوں کا صبر قوم میں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر کیا ہوا اس کے بعد, فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم, ہم نے پھر ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے, اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا, یعنی اس دور کے مسلمان وارث بن گئے اور بڑی طاقتیں ڈوب گئیں. اسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا, اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ سچ ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا, اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا جو سب کچھ برباد کر دیا جو کچھ وہ بناتے اور چڑھاتے تھے, یعنی ان کی سب سویلائزیشن ختم, ان کی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگ سب ختم کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو مقاصد تھے, باقی نبیوں کا ایک ہی تھا, بنی اسرائیل کو آزاد کروانا موسیٰ کی زندگی کا فرسٹ مشن تھا, یہاں وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. ابھی تک تورات نہیں ملی, اب اگلا دور شروع ہوگا. یہ سارا اس وقت ہم مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے. آپ کہہ لیجئے اپنی زبان میں کہ جب ہم انڈین مسلم تھے کسی کے رول میں آ گئے تھے, اس وقت ہم سب مانگتے تھے کہ ہمیں زمین کے ٹکڑے ملے, اور اس وقت دیکھیے مسلمانوں میں ایمان تھا, تکلیف تھی, کیا کچھ انہوں نے سہے ظلم. یہ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ خود بھی جانتے ہوں گے جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں, تاریخ کو جانتے ہیں, لیکن اللہ نے زمین کا ٹکڑا دے دیا. اب بنی اسرائیل بالکل اس موڑ میں ہے جو 1947 میں ہم مسلم تھے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ پڑھ لیجئے, تو یہ ایک آئینہ ہوگا ہم سب کے لیے کہ آج ہم 60 سالوں میں کیا کر چکے. وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر, بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی, کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو. ہے نا جاہل قوم, جیتے جاتے فرعون سے اللہ نے نجات دے دی جو خود کو خدا کہتا تھا, اور یہ کہتے ہمارے لیے لکڑی کا پتھر کا بت بنا دے. اللہ اکبر, انہا اولائے متبرن, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی, اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. کیا پتہ چلا, حکمرانوں کا ظلم اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ, اب یہاں موسیٰ کی زندگی کا دوسرا دور ہے. کیا تورات ملنے لگی ہے. اللہ نے تورات وہیں بیٹھے بٹھائے نہیں دے دی, بلکہ کیا کیا, ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا, بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح ان کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. کیوں بھائی کوہ طور پہ کیوں بلایا؟ اور آپ اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ کے نبی کو غار حرا میں بلا کر قرآن کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن سمجھ ہی تنہائی میں آتا ہے. فوکس ہونا, اگر ہم کچھ چھوڑتے نہیں ہیں نا تو بات سمجھ نہیں آتی. اگر اسی قوم کے بیچ میں کھیل تماشے میں کتاب مل بھی جاتی تو اس کو جذب نہ کرتے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کتاب پڑھے تو اس سے پہلے فوکس ہو. دنیا کی کوئی تعلیم آپ کھیلتے کودتے کھاتے پیتے و سن سکتے ہیں. آپ سائنس کی کلاس میں اور آپ ایک ہاتھ میں کوک اور ایک میں برگر رکھے اور ٹیچر آپ کو دیکھے اور آپ منہ چلا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ دنیا کی تعلیم لے لیں گے. لیکن دین کی تعلیم کے لیے فوکس ہونا لازمی ہے. اور آپ دیکھیے اسی کی دعوت اللہ ہمیں دیتا ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں رہتے, اگر آپ 40 نائٹس کو ذرا ٹوٹل کر کے دیکھیں آلموسٹ 950 آورز بنتے ہیں. کم از کم 950 آورز موسیٰ نے فوکس ہو کر اللہ کو دیے تو اللہ نے تورات دے دی. آج آپ اپنے اور میرے اوپر لے لیجیے, ہمیں تو قرآن لینا. یہ ابھی تو بہت جلدی کا سفر ہے. جو لوگ ڈیٹیل کی کلاسز لے چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس طرح گزریں جیسے کوئی پانی کے اوپر سے گزرتا ہے. ابھی نہ پاؤں ڈپ کیے, نہ ہم نے اندر ڈبکیاں لی, نہ اندر سے موتی نکالے. یہ ایک مہینے میں تو اتنا ہی ملے گا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی 40 ڈیز لگائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو 40 ڈیز تھے اگر آورز میں گئے تو 960. کیا میں اور آپ قرآن سیکھنے کے لیے 950 آورز بھی نہیں لگا سکتے؟ مسلسل لگا لے, 40 ڈیز میں قرآن سیکھ لے, نہ سوئے نہ کچھ اور کریں, بس پڑھتے تھے. جب اس کو ڈائلوٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے عموماً جو ڈیٹیلڈ کورس ہوتے ہیں نا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 to 400 آورز ہوتے ہیں ٹوٹل. آپ ہر دن کا ایک کر لیں, یعنی 7 ڈیز اے ویک کریں, جس کو ہم ناروے میں سبح الاسلام کہتے ہیں. ایک سال میں 5 ڈیز بلکہ ہوتے ہیں. ایک سال میں پورے قرآن کی تفسیر, بیسک چیزیں, حدیث کے مسائل, گرامر تھوڑی سی, تجوید, جو آپ کی ضرورت کی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. ہم کہتے نہیں چلے یہ ٹو مچ لگتا ہے تو آپ ایک اور دن کم کر دیں, 5 دن نہیں تو 4 کر دیں. 4 دن میں کرتے ہیں آرام سے 18 منتھ میں ہوتا ہے. اور آپ 18 منتھ میں کلاس آورز کو جمع کریں تو وہ 400 سے زیادہ گھنٹے نہیں بنتے. اپنی عمر لکھیے, میری عمر کے کتنے گھنٹے گزر گئے. کیا میں اس کے لیے بات تیار ہوں کہ میں اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے مزید کچھ گھنٹے دوں؟ کتنے لوگ خود کو تیار پاتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ ابھی سارے نہیں ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف ہے ابھی نا. اور ابھی پارے بھی تو صرف 9 میں ہیں نا, ابھی 2/3 آف قرآن تو پیچھے ہے. لیکن یقین کیجئے جس نے ایک دفعہ کتاب کو تھوڑا سا وقت فوکس ہو کے دے دیا, سب پیچھے ڈال کر بیٹھے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو آسانیوں میں ڈال کے دیکھیں گے, صرف 1-1.5 سال آپ کتاب کے لیے فوکس ہوتے ہیں اور اس میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. کوئی روز تو ہوتی بھی نہیں, 24 گھنٹے تو ہوتی بھی نہیں, 4-5 گھنٹے یا 3-4 گھنٹے کوئی لمبے بھی نہیں ہیں. اور ویکینڈ آپ کے, جمعے آپ کے, اگر آپ 4 دن بھی کرتے ہیں تو بھی جتنا لمبا کرتے تھے آپ زیادہ چلتے جائیے. آپ کو تھوڑی دیر میں یہ اپنے آپ کو ایمرجنسی میں سیکھنا ہے, آپ ایک سال میں سیکھنا ہے, آپ ویکینڈ چھوڑ کے صرف 5 دن کر کے دیکھ لیتے ہیں, کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ اسی کے بعد تو انسان کندن بنتا ہے, پھر اپنا ٹیلنٹ ابھرتا ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کب تھے. اور پھر جب آپ یہی آیتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ آیتیں سن کر ہم کہتے تھے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے, اب تو پتہ ہی نہیں چلا. تو آئیے ہم 3 سیکنڈ کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کتاب کے لیے فوکس کرتے. پھر آپ خود پوچھیں گے بتائیں ہم کیسے سیکھیں, کہاں سیکھیں. آپ کے اوپر کو مسلط نہیں کرے گا, یہ آپ کی تڑپ اور طلب آپ کو سکھائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طلب لگا دے. اب آپ کے بہت کوشچن ہوں گے نا, کیسے ہوگا, کیسے مینیج کریں, ذمہ داریاں بہت ہیں, بچے ہیں گھروں میں. تو آئیے ذرا موسیٰ سے سیکھتے ہیں کہ کیسے ڈیلیگیٹ کرو, کاموں کو دوسروں کے ہاتھوں میں دو, کچھ عرصے غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالو تاکہ کارآمد کام کر سکو. کیسے؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون, اور موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے آپ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہیے گا, اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلیے جب ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے. دیکھیے موسیٰ گئے تو پیچھے کام بانٹ کے گئے, یہ ہے بہترین طریقہ. اگر آپ اپنے اوپر لیں, ہم میں سے اکثر سسٹر صبح سے اٹھ کر شام تک گھر کے ہی کام کرتی ہیں, اور یہاں رہتے ہوئے تو کام تھوڑے اور مائیت کے. پاکستان میں تو میٹس بھی اتنی مل جاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے, وہ بھی کہ آپ کے کام کرنے والے سب موجود ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جھاڑو دینا ہے, صفائی کرنی ہے, کھانا پکانا, تو جھاڑو تو کوئی بھی دے سکتا ہے. $5 دے دیں گے, آ کے کوئی صفائی بھی کر جائے گی, ایک دفعہ ہفتے میں کیا بڑی ڈیل ہے. لیکن جب فوکس ہو کے کتاب سیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا ٹیلنٹ دوسروں کو دلوانا ہے. اب ایک بندے کو موقع میں چوائس ملے کہ تم جھاڑو دو یا پھر تمہیں جاب مل جائے صدر اوباما کے آفس میں, کون سی اچھی لگے گی؟ کتنے لوگ ہیں جو جھاڑو پکڑیں گے؟ ایک بھی نہیں. تو آپ اس کو اپوزٹ کریں کہ ایک طرف گھر کے کاموں کو ایکسٹرا آرڈنری ہم نے کھینچ لیا جو کوئی پیسے دے کے بھی کر دے گا ہمارے لیے, اور دوسری طرف دنیا کے بادشاہ کی جاب مل جائے گی ہمیں, تو کون سی نفع کی ہے؟ یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے جو مثال میں نے آپ کو دی ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کام بانٹے. اور یاد رکھیے, اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں, سکون سے کام کریں, آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, دن بدن کام کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لیکن کام پھیلتا نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی مکہ میں ہی رہتے تو مدینہ میں اسلام نہ آتا, مدینہ میں ہی رہتے صحابہ, مدینہ تو اس وقت اس سے بھی زیادہ دیندار ہو چکا تھا لیکن دنیا میں اسلام نہ آتا. تو سم ٹائم کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنے سے کوالٹی کم ہو جاتی ہے. ابھی ہم پڑھیں گے, موسیٰ کو فیل ہو رہا ہے کہ حضرت ہارون اس طرح کام نہیں کر سکے, لیکن پھر بھی یہ بہتر ہے. کام ہو, تھوڑی سی کوالٹی کمزور ہو گئی, لیکن دن بدن ساتھی اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہیں گے, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی آپ کو ادھر ہی رکھ کے ادھر ہی ختم کر دیا. حضرت ہارون بڑے تھے, لیکن دیکھیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا اور موسیٰ کی دعا سے حضرت ہارون بھی نبی بنے. فرق کس چیز کا تھا؟ پرسنالٹی کا فرق تھا. موسیٰ اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, دبتے نہیں تھے, لیکن حضرت ہارون سافٹ تھے, لوگوں کے اوپر ان کا روب نہیں چل پاتا تھا. یہ ساری چیزیں اگلے آیتوں میں پڑھیں گے, آگے کہیں جا کے یہ واقعہ آئے گا. تو انشاءاللہ مینجمنٹ سکلز کے ناطے سے یہ بیسٹ رکو ہے کہ کیسے کاموں کو مینج کیا جائے اور ساتھیوں کی غلطیوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے. ابھی صرف واقعہ پڑھنے میں اکتفا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا کیا؟ اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. یا نوٹ کیجئے, اچھے لیڈر کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میرے منظر سے ہٹتے ہی فتنے ضرور اٹھیں گے. تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب فتنے اٹھیں گے تو تم جمے رہنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے التجا کیا, رب مجھے دیکھنے کی وہ طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. موسیٰ رب سے کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ کیا خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا, اس کو میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں موسیٰ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, وَكَلَّمَهُ رَبُّ. تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت آپ اور میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے, موسیٰ کی طرح آپ کہہ لیجئے کہ آڈیو فارم میں تو اللہ ہم سے اس وقت بات نہیں کر رہا, لیکن اللہ کا کلام تو موجود ہے. اس وقت اپنے دل کی ہم کیفیت پاتے ہیں, موسیٰ کی کیفیت کو امیجن کریں. اور یہی کیفیت جنت میں حاصل ہوگی جب اللہ سے کلام ہوگا, جب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوں گی. اس کی تڑپ کے لیے آج اس کلام کو اٹھانا پڑے گا. آج اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو نماز شروع کر دیں, اور آپ کا دل چاہے کہ رب آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ دیتی ہیں, بیچ میں کسی آپریٹر کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن موسیٰ کے دل میں خواہش تو اس سے بڑھ کے تھی کہ صرف آڈیو نہیں سنیں گے, ہمیں ویڈیو بھی دکھائیے. یہی کہہ رہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویڈیو دکھائیے. تو فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دے. جب یہ پہلے دن اسکرین فٹ کر رہے تھے تو میں بھی ان سے پوچھ رہی تھی اس کی ضرورت کیا, آواز جا رہی ہے کتنا کافی نہیں؟ کہتے نہیں, ویڈیو جاتی ہے تو ذرا نظر آتی ہے. تو مجھے کیا اس ویڈیو سے لگے, میں تو آپ کو نہیں دیکھ پا رہی نا. آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی ادھر, پتا نہیں مائیں کیا کر رہی ہیں, بیٹھی بچوں کو سو رہے ہیں, کہیں تو سوئے ہوں گے اندر. تو ون وے تو نہیں, پھر ویڈیو تو دونوں طرف کی ہو تو پھر ہی اچھی لگتی ہے نا. لیکن یہ انسان کی طبیعت ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سامنے رکھوں. اور جب بندہ سامنے ہم نے بیٹھتا ہے تو اس سے پھر کمیونیکیشن بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا یہ تقاضا کرنا موسیٰ کا حد سے بڑا ہوا نہیں تھا. اسی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ صدائے لن ترانی سن کے میں چپ ہوں, یعنی کہ یہ جو لن ترانی نیور یو ول نیور سی می, یہ اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ سن کے چپ ہوں, مجھے تقاضوں کی ضرورت نہیں مل رہی حالانکہ میں فرقت کا مارا ہوں, کہ اللہ میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, پر جب تُو نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو تُو مجھے کیسے دکھا سکتا ہے, اس لیے میں تجھے دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے جنت میں سب دیکھیں گے اللہ کو جب اللہ ان کے لیے چاہے گا. یہ آگے سورہ یونس میں انشاءاللہ آیتیں آئیں گی. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ جس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گوش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک کے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا موسیٰ میں نے تجھ کو لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اس کو لے لے اور شکر بجا لا۔ آج امت مسلمہ کو اللہ نے یہی آنر دی ہوئی ہے جو موسیٰ کو در دی جا رہی تھی کہ تو میرے پیغام کو لے کر آگے پھیلا۔ اس کے بعد موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں مگر کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آ جائے تو اس پر چلنے لگیں گے۔ ان آیتوں پر ہم ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، سبیل الغی اور سبیل الرشد، کل ریڈی رکھیے گا صبح، ہم آپ کو انشاءاللہ 10:15 پہ دکھائیں گے، اس لیے جو دیکھنا چاہے موسٹ ویلکم آئیے گا۔ اور واقعی اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خطروں میں، ہم سیدھے نہیں چل رہے بلکہ ہم کرس کراس چل رہے ہیں، کسی لمحے ہدایت کے سفر سے ہم گر کے گمراہی کے سفر پہ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے دن رات دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدھا چلتے چلتے ہمیں ٹیڑھا نہ کر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی برتتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا لوگ اس کے سوا اور کچھ جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ تو اعمال کی جزا انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اب موسیٰ تو گئے تورات لینے، پیچھے قوم کا حال دیکھیے گا۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز آتی تھی، کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ بچڑا کہاں سے آ گیا؟ اجل، اجلت، اور اجلت کہتے ہیں دنیا کو، جلدی ملنے والی چیز کو۔ آج ہی لکلس آگے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو دیکھیں یہاں بچڑا جو ہے نا، یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ انہوں نے بھی زیورات سے بنایا تھا، آج بھی سونا چاندی ہمارا بچڑا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر کا نہیں بلکہ کثرت دولت کا خطرہ ہے، کیا آپ کے پاس اتنی دولت ہو جائے گی کہ ہم اس کو پا کر اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں؟ آج بھی تو دیکھیے لوگ مائٹی ڈالر اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کن کن مشکلات میں ڈالتے ہیں تاکہ دولت کو پا سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچڑوں کو آج ہی ختم کر دے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ختم کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ بے جان چیزوں کی محبت ہے جو نہ پاس بیٹھتی ہیں نہ بات کرتی ہیں، لیکن انسان ان کو کماتے کماتے اپنے ہی رشتوں سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ سگے بچوں کے پاس بھی وقت گزارنے کا انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ فلما سکت فی ایدیہم، پھر جب ان کی خردگی کا تلسم ٹوٹ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، ادھر سے موسیٰ رنج اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہوں نے کہا بہت بری جانشینی تم نے کی میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کیا۔ نیچرل ریئیکشن تھا، ایک مومن دین کے کاموں میں ڈس آرگنائزیشن برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں دکھایا، لیکن جہاں دین کی کوئی بات نہ مانی جائے اس کو اللہ کے نبی کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اچھے لیڈر کی یہی پہچان ہے، کبھی بھی غلط چیز کو دیکھ کے خاموش رہنا، اگلے کو دوبارہ وہی کام کرنے کا موقع دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میں تو آپ کو اتنے بڑے کام پہ رکھا تھا، آپ نے پیچھے قوم کو کس طرح کی شرک میں مبتلا ہوتا دیکھا اور کچھ بھی نہ کہا، اور تختیاں پھینک دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، نوٹ کیجئے اب یہاں، حضرت ہارون کیسے بزرگ بنتے ہیں، چھوٹے بن جاتے ہیں، جب مینجمنٹ کا ایشو آتا ہے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ بڑے بن جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں بنتے، ان میں بزرگی نہیں ہوتی، حالانکہ جس خاندان کے بڑے بزرگ بھی بن جائیں وہ خاندان جڑ جاتے ہیں، اور کئی بزرگ اپنے گھروں کو توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور بڑے بننا کب آتا ہے جب حکمت ہوتی ہے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس وقت موسیٰ دکھ میں, اس لیے اگر میں آگے سے کچھ بولوں گا تو مشکل ہوگی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے میری ماں کے بیٹے, ماں کو بیچ میں لا کر جذبات کو ابھار دیا. تو کیا پتا چلا کہ آج بھی امت مسلمہ کو اسی نسبت کی ساتھ ایک دوسرے گروہ سے ملنے کی ضرورت ہے تاکہ آپس کے بغض اور کینے جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. جب مسلمان بھائی مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی تھی, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وشماتۃ الاعدائی. اسی طرح بیچ میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے وسوء القضائی. اس کے دو تین ڈفرینٹ اینگل ہیں جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں بلاؤں کے آنے سے, بدبختی کے پہنچنے سے, برے فیصلوں سے اور دشمنوں کی ہنسی سے. تو ہمیں آج ضرورت اس کو مانگنے کی. آپ اس دعا کو یاد کریں انشاءاللہ. اس میں میں نے وائر کارڈ بھی دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہے کہیں ہمارے پاس. تو اس دعا کو انشاءاللہ کسی بھی درس میں ہم کریں گے تاکہ اس کو یاد کریں کہ اللہ دشمنوں کی ہنسی سے مجھے بچانا. آج دشمن ہنس رہا کہ نہیں ہنس رہا؟ دو مسلمان ملکوں کو لڑا کے بھی وہ ہنستے ہیں, اور دو مسلمان گروہوں کو لڑا کے بھی ہنستے ہیں, اور ہم بیوقوف بن کر ان کو ہنسائی جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو فوراً ان کا غصہ چلا گیا. تب موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو غصہ آتا تو ہے لیکن ٹھہرتا نہیں. اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا کہ میں نے بھائی سے زیادہ ہی سختی میں بات پوچھ لی. نہ ہارون نے ان کے غصے کو ہوا دی, نہ انہوں نے ان کی بات کو رکھا اور موقع سنبھال لیا. تو فوراً دعا کی اللہ مجھے معاف کر دے, تو سب سے بڑا رحیم ہے. جب آپ میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ سب باتیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کی باتیں, بندے کو اپنی غلطی یاد آ جاتی ہے جب اس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, اسے ایک بات نوٹ کر لیں, غصے میں کتاب سمجھ نہیں آتی. اب استغفار کی تو غصہ چلا گیا. کبھی آپ کو بھی غصہ ہے, کئی لوگوں کو قرآن پڑھتے غصہ آتا ہے, کئیوں کو شاید میرے پہ بھی آ رہا ہوگا اس وقت کہ اتنی تیز پڑھ رہی ہیں ہمیں, ہم ساتھ ہی نہیں چل پاتے, کسی کو کچھ آ رہا ہوگا. تو جب بھی کبھی ایسا ہو تو استغفار پڑھے, انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے. کیا اب اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد کریں کیا؟ یہاں سے نوٹ کیجئے گا, دعا ہے یہ, واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی, ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. دیکھیے اسلام دنیا کو کنڈیم نہیں کرتا, ادھر اور نہیں ہے کہ ادھر دنیا اور دنیا, دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے, دونوں میں بس ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو پیچھے بھی اسی طرح کی دعا تھی, یہاں بھی آ گئی کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی, اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے, زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یہاں کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری مدد کب کی جائے گی؟ جب تم اپنے دین پر عمل کرو گے. اس کے بعد اب نبیوں کے قصے تو پورے ہوئے لیکن ان پر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا خلاصہ. اب یہ آیتیں اصل میں میری اور آپ کے لیے آ رہی ہیں. اتنے قصے سنتے ہوئے میں لگا کہ بس ہم ایسے سن کے چلے جائیں گے, فرمایا باغے کچھ اور ہوگا. کیا کہا؟ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں. کون سی امت ہے وہ؟ میں اور آپ امت مسلمہ، جس کا ذکر ان نے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی خوبیاں اس ایکت سے نوٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو بتانی ہو۔ یہاں دیکھیے عصر اور اغلال کا لفظ ہے۔ عصر کیا ہے؟ بدعت، دین کے نام پہ جو بدعت شامل کر لی گئی تھی، اور اغلال کیا ہے؟ رسومات جو زندگی میں گزاری گئی تھی۔ آج بھی سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو بدعتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حقیقت ہے کہ آج ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کو اتنا بوجھل بنا دیا کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک شادی میں بیسیوں رسمیں ہیں اور ہر رسم ہم سے وقت مانگتی ہے۔ حدیث میں سے جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ چند لمحے کے لیے سوچئے، خود سے پوچھئے، میں نے خود پر کتنے بوجھ لادے ہوئے، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ان بوجھوں سے آزاد کر دے۔ بس جو لوگ ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی کہو کہ انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لو اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ یہ کس کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کو۔ جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اگر امت مسلمہ نے خود قرآن پڑھا ہوتا نا تو انہی آیتوں کے ٹکڑے نوٹ کر کے لے جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ دیکھو گاڈ تمہیں کہہ رہے کہ تم اس نبی کی پیروی کرو، لیکن چونکہ ہم خود کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو ہم دوسروں سے یہ بات نہیں کرتے۔ آگے ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو واقعی مان گئے تھے۔ وَمِن قومی موسیٰ امتن، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں زمین پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم پر تو ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ کیا کیا تھا یاد ہے سورہ بقرہ؟ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا روز نہیں کھا سکتے۔ آج ہمارے بھی بچے کہتے ہیں ایک ہی کھانا روز کھائے، ایک ہی قسم کا کھانا روز کھائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا۔ یاد کرو جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی حاصل کرو، اور حت تتن کہتے جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ کیسے اللہ قوموں کو بار بار موقع دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے دور تک تو یہ سب ہوا، حضرت موسیٰ کا ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد بنی اسرائیل بیت المقدس کو پتہ کرتے، ہوتے ہوتے دور پہنچ گیا حضرت داؤد علیہ السلام تک۔ ان کے دور میں ایک بستی تھی، کسی دریا کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ یہود نے خود اپنی مرضی سے ہفتے کا دن لے لیا تھا کہ ہم اس دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، ہم عبادت کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے اس دن کیا ہوتا تھا، آئیے اس پورے واقعے کو پڑھ کے اس میں انشاءاللہ اپنے عمل کی بہت ساری باتیں لیں گے۔ وَسَلْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، مچھلیوں کو بھی شعور تھا کہ آج ہمیں نہیں پکڑیں گے تو وہ اوپر آتی۔ اور اسی پہ کہتے ہیں کہ کسی سوسائٹی میں حرام ذرائع کا ابھر ابھر کے آنا یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم صبر کیسے کریں، ہر طرف تو گناہ کی دعوت ہے، تو یہی تو آزمائش ہے، حرام تھا تو اٹھ کے بھی بہت آ رہی ہیں، اور عام دنوں میں کیا ہوتا تھا، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، یعنی عام دنوں میں کسٹمر کوئی نہیں آ رہے اور جمعے کی نماز کے وقت بہت سارے کسٹمر آ جائیں، تو یہ آزمائش ہوگی نا۔ اس لیے ہوتا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہوتے ہیں بیچ کے جو میڈیٹرز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ کسی کو نہ برا کو, ان کو نہیں بھلا پتا. لیکن ان کا جواب کتنا خوبصورت ہے. تیسرا گروہ, انہوں نے جواب دیا, ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کر جب یہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر چکے جو ان کو یاد دلائی گئیں, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جن سے ان کو روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل اور حق خوار. یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی بڑا عام ہے, ہم نے پیچھے بھی پڑھا. چند باتیں اس میں سے ہمیں ملتی ہیں. پہلی بات ہے کہ جب کسی بستی میں برائی ہو اور لوگ اس برائی پہ نہ روکے, تو جب عذاب آئے گا تو نہ روکنے والوں کو بھی اس کا نقصان ہوگا. پھر دوسری بات ہے کہ دوسروں کو روکتے رہیں, عذر قائم ہو جائے گا کل اللہ کے ہاں, لوگ نہ روکے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ مقصد منوانا نہیں ہے, مقصد بات پہنچانا ہے. پھر ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو, یہ صحیح جملہ نہیں ہے. آپ گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ چھوڑ دو جینے دو جی اور جینے دو, بلکہ آپ روکیے. آئی ایم اوکے اینڈ یو آر اوکے, برائی کو دیکھیں گے روکنا لازم ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ریلیجن از پرسنل میٹر, یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں, تو ہمارے دل میں بھی یہ درد ہونا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آج ہماری مچھلیاں کون سی ہیں, آج وہ ناجائز چیزیں جو کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہیں کیا ہمیں اپنے ارد گرد نہیں دکھتے. پھر ایک اور جملہ نوٹ کیجیے, ہی تان ہوں, مچھلیاں انہیں کی تھیں لیکن انہوں نے حرام طریقے سے لے لی. حدیث میں ہے کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے, سورس آف انکم ہم چوز کرتے ہیں, اصل چیز اتنی کی اتنی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی کمائیوں کو بھی پاک کر دے. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جن کو بدترین عذاب دیں گے, یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز دست ہے اور یقیناً درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا, کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے, شاید کہ وہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث بن کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے. نوٹ کیجئے گا, بنی اسرائیل کے زوال کی علامت, کتاب کے وارث لوگ دنیا پرست ہو گئے, دنیا کی محبت ان میں آ گئی, اور کہتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی دنیا کا سامان ان کے سامنے آتا تو پھر اس کو لپک لیتے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا گیا ہے. اگر وہی متائے دنیا سامنے آتی پھر لپک کر اس کو لے لیتے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھے ہیں, اور آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات سمجھتے نہیں ہو؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی, یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کتاب کو تھام لیتا ہے, کتاب سے اس کا تعلق جڑتا ہے, تو اللہ پکڑتا ہے. آپ دیکھیے, تیسرا مقام مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہاں کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہے. دو دفعہ پیچھے گزر کے خضوع بقوت, یہاں کے یمسکون بالکتاب. تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے پکڑیں. ذرا سا بھی چھوڑتے ہیں نا یہ بھاگ جائے گی. آج ہم ذرا سا نخرا کریں گے نا, مجھے نہیں یہ سننی, تو یہ نہیں سنی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک سرکش اونٹ رسی توڑاتا ہے نا, اس طرح یہ کتاب بھاگ جاتی ہے. اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو ول لوز اٹ. اس کو ایزی کرنا, قرآن یوزر فرینڈلی, جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے اتنا آسان ہوگا, اور جتنا زیادہ قرآن کو اور اسلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں گے اتنا آسان لگے گا. ورنہ اللہ نے کہا تم کیا بھاگو گے, یہ تم سے بھاگ جائے گی. اور یا یہ بھی بات پتا چلی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا, یعنی یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے, انشاءاللہ پھر خیر آئے گی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو اس کی دعوت دے دیں. بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کو لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوڑو اس سے کیا ہوتا ہے, دس اینڈ دیٹ. تو جتنا زیادہ اس اسلام کو, اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے, اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا. آدھی چیز کو ماننا تو بہت مشکل ہوتا ہے, आधी रेसिपी यूज कर लें, बाकी क्या करें बीच में लटके में। कोई ड्राइविंग आधी सीख ले और आधी छोड़ दे तो गाड़ी में बैठ के आगे क्या करेगा। तो हर चीज को हम एक्सीलेंसी के दर्जे पे करते हैं तो फिर कुरान को और किताब को हम क्यों करते हैं? लोग क्या कहते हैं, शो किए ये बस ठीक है, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां कर दे। यहाँ पे रुकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। पारा नंबर 9 से आयात उम्मा देखेंगे। आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि इससे फायदा क्या होता है। देखिए, पहली बात है कि हम जब एक मौजू की आयात को एक साथ लेते हैं ना, तो फिर हमारा जहन भी जम जाता है उससे। और ये भी एक सोचने का अंदाज है। मुझे पता है कि अभी आप में से बहुत सारे इसकी हिकमतें नहीं समझेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि किस तरह से आप इन सारी चीजों को रिलेट करेंगे। तो बस उस वक्त के आने तक के लिए इंतजार करना होगा। आज की पहली आयत सूरत अलराफ की आयत नंबर 150 है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर से वापस आने का मंजर है। और अल्लाह ताला कहते हैं, वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गदबान आसिफा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा मामला किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म यानी मेरा अपने पास आना जल चाहा? ये कहा और उसके बाद क्या किया? कालत न उम्मा, उन्होंने ये कहा, शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। यहाँ लफ्ज है कि इब्ने उम, हमारे लिए जो लफ्ज है वो यहाँ उम है, वही लफ्ज जो माँ के लिए इस्तेमाल होता है। गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बड़ाई के अंदाज से ये सिखा दिया कि जब एक फरीक को गुस्सा लगा हो, गुस्सा आया हो, तो वो उसको माँ के ताल्लुक से पुकारे। आज अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा भी लड़ रही है, कहीं सिंधी पंजाबी मुहाजिर के नाम पे कभी कुछ। तो उस वक्त अगर हम सब इस बात को एहसास दिलवा दें दूसरे को कि देखो तुम हो तो पीछे से असल में एक ही हो, तो इंशाल्लाह ताला फिरका वारियत जो है वो खत्म हो सकती है। और साथ ही फिर इसके उन्होंने ये कह दिया, ए मेरी माँ के बेटे, लोग मुझे बहुत कमजोर समझते थे और करीब तक के कत्ल कर दे, तो आप ऐसा न करें कि दुश्मन मुझ पर हंसे। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि मुसलमान जब मुसलमान से लड़ता है या उसके साथ उसका कोई मामला ऐसा होता है तो उससे फिर दुश्मनों को खुशी होती है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों की हंसी से बचाए। फिर दूसरी आयत आयत नंबर 157 है सूरत अलराफ की, अल्लज़ीन यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम इंदहुम फित-तौरात वल-इंजील। हमारे प्यारे नबी के खसाइस हैं, अल्लाह के नबी की वो खूबियां और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तौरात और इंजील में थे वो बहुत ही खूबसूरत है। हम जब पारे में इस आयत पे पहुंचेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए कितनी बात है, वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी उम्मी से पैरवी करते हैं। हमारे नबी उम्मी क्यों थे? इसलिए कि जो इल्म और दीन उनके जरिए से फैले वो खालिस हो। हर इंसान पर कुछ न कुछ अपने उस्तादों का असर होता है। अगर अल्लाह के नबी सल्लम पहले से कोई दुनियावी उलूम सीख चुके होते तो फिर तो मक्का वालों का ये इल्जाम काफी हद तक दुरुस्त साबित हो जाता कि आप कहीं से सीख पढ़ के आ गए और अब बताने लग गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौजदा था कि वो शख्स जो कभी कहीं गया नहीं, स्कूल में नहीं गया, किसी से उसने पढ़ा नहीं, 40 साल तक वो खामोश है और एकदम एक दिन आके कहता है कि लोग इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तो भी ये चीज इस्लाम की ऑथेंटिसिटी का जरिया बनी। फिर उसके बाद सूरत अलराफ की आयत 158 में भी इसी तरह से अल्लाह के नबी को नबीयल उम्मीश कहा गया। तो हमें इस पे फख्र करना चाहिए कि हमारे नबी को दुनियावी उलूम से पाक रख के अल्लाह ने फितरत की हिफाजत की। आज किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान के मुंह से आप कोई बात सुने तो आप कहते कुछ इसकी अपनी भी तो राय होगी ना, कुछ इसने भी तो इसमें शामिल किया होगा। इसके बरक्स बिल्कुल सीधे सादे भोले भाले इंसान की जुबान से कोई बात सुने तो आप कहते ये तो इतना बोला, ये कहाँ बात बनाएगा। तो अल्लाह के नबी का उम्मीद होना आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी खूबी है। फिर इसी तरह सूरत अलराफ की आयत 159, वमिन कौमी मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक्की वबिही यादिलून। और मूसा की कौम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और इसी के साथ इंसाफ करते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने जिस कौम के अंदर जो खूबी थी उसका भी जिक्र किया। ये नहीं किया हमारी तरह कि अगर कोई बुरा लगा तो उसकी हर बात ही बुरी कह दी। फिर इसी तरह से सूरत अलराफ की 160 आयत में, वक़्तनाहुमुस्नतई अशरत अस्वातन उममन। और हमने यानी इन बनी इसराइलियों को अलग अलग करके 12 कबीलों और बड़ी बड़ी जमातों में बना दिया। यहाँ से क्या पता चलता है, डिवीजन। کام کرنے کے لیے کاموں کو ڈیلیگیٹ کر دینا چاہیے اور لوگوں کو ان کے کام جب پتا ہوں ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی بتاؤ تو کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ اگر اس دنیا میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر کام آپ اپنے کندھوں پہ نہیں لیں گے, ہر ایک کو اس کے حصے کا کام بانٹ دیں. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت 164 ہے, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کیا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا, تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. واقعہ سخت ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے حکم کو بدلا, مچھلیوں کو پکڑنے کے بہانے ڈھونڈے. ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ لوگوں کو برائی پہ روکے تاکہ کل اللہ کے ہمارا عذر ہو, اور یہی آج ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے. جب ان آیتوں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 168 سورۃ الاعراف, وقطعنا منہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلك, اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا, یعنی ان میں سے بعض نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صالحون کا لفظ یوز کیا لیکن گناہگاروں کا یا فاسقون کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا کہا تو نہ ظالم, وہ دوسری قسم کے ہیں. تو کیا پتہ چلا کسی کی خوبی کو لے کر کا ذکر ہو تو نام لے لے, لیکن اگر کسی کی کوئی برائی ہو تو ڈائریکٹ آن یا ڈائریکٹ اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل بات کہ وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات الی اللہ یرجعون, ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹیں. اب یہ صبر کون سا, آج اس کے بارے میں اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ خوشیوں کا صبر کیا ہوتا ہے اور غموں کا صبر, یا اضطراری صبر کون سا ہوتا ہے, والنٹیرلی صبر کون سا ہوتا ہے. اور آخری آیت سورۃ الاعراف کی 181, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور ہماری مخلوقات میں سے وہی گروہ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یعنی اللہ کو وہ گروہ بہت اچھا لگتا ہے جو دوسروں کو اللہ سے جوڑے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان ساری آیات پہ غور و فکر کر کے ہمیں اپنے لیے عمل کی راہیں منتخب کرنے والا بنا دے.